Masya Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen, bari'il khalaiq ajma'in. الحمد لله الذي أمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المذلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ارباب اعضا اشرہ ثانی کی پانچویں گفتگو بعنوان تکمیل عاشورا سورہ بقرہ کی 156ویں اور 155ویں آیت کے ذیل میں آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقاء اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی کہ جو تاریخ میں مختلف ادوار سے گزرتی ہوئی آئی ہے اور جب کربلا تک پہنچتی ہے تو اس دور کا امام اس دور کا ہادی امت کا رہنما مخلوق پر خدا کی حجت زمین و زمان کو قائم رکھنے والا قطب عالم امکان مخلوق اور خالق کے درمیان سبب متصل اور اللہ اور اس کے عباد کے درمیان باب اللہ یعنی امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل اپنے عقیدے اپنی فکر اور اپنی قربانی کے ذریعے سے ایک ایسی تحریک کو آگے بڑھاتا ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم و دائم ہے اس بنا پر ہمارا موضوع جو ہے وہ تکمیل عاشورا ہے ماہ محرم کے ابتدائی 10 دن خصوصاً روز عاشورا امام عالی مقام کی قربانی آپ کے اہل بیت آپ کے اصحاب ایک رخ پیش کرتے ہیں کربلا کا اور ایک رخ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ و حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اس عاشورا کی تکمیل کے لیے اپنی محنت اپنے جہاد اپنی قربانی اپنے ایثار اپنی جانفشانی کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں اس بنا پر گزشتہ چار گفتگو خلاصہ جو مسلسل سامعین تشریف لا رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہے، اس عاشورہ کی تکمیل کے لیے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، معاشروں کو مخاطب قرار دیا گیا ہے، اور کل کی گفتگو کہ جس کا محاصل یہ ہے کہ تاریخ میں کرداروں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، تاریخ میں معاشروں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا، اور پھر آیات و روایات اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ہم نے کرداروں کے مثبت اور منفی حوالے سے مثالیں آپ کی سماعت کی نظر کی تھیں، اور معاشروں کے جس کو عربی زبان میں جامعہ کہا جاتا ہے، سوسائٹیز منفی ہوں یا مثبت، اس کے کردار پر ہم نے روشنی ڈالی تھی، اور پھر کربلا کا طرہ امتیاز یہ ہے، کربلا کی انفرادیت یہ ہے، کربلا در حقیقت اس کی وجہ برتری و فضیلت یہ ہے کہ کربلا تاریخ میں آنے والے ہر اس انسان کو جو کسی بھی طریقے سے منفی یا مثبت انداز سے مؤثر ہو تاریخ پر، ایک، اور ہر اس معاشرے اور سوسائٹی کو جو تاریخ پر مثبت یا منفی انداز سے مؤثر ہو اس کو یاد رکھتی ہے، جس کا خلاصہ ہم نے پیش کیا تھا کہ بعض اوقات ایک فرد ہوتا ہے، ایک عمل انجام دیتا ہے لیکن پوری تاریخ کو موڑ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا، ایک فرد فیصلہ کرتا ہے پوری تاریخ بدل جاتی ہے، اور فرعون کو قتل موسیٰ سے منصرف کر دیا جاتا ہے، ایک فرد ہے لیکن تاریخ کو موڑ دیا، ایک فرد ہے لیکن منفی انداز سے تاریخ میں مؤثر ہے، عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ تاریخ موڑ دی، یزید تاریخ موڑ دی، ابو موسیٰ اشعری تحکیم کا جو مسئلہ ہے مولا کائنات کا امیر شام کا، تاریخ موڑ دی، ایک فرد ہے مؤثر ہے منفی انداز سے، ایک مثبت انداز سے۔ اسی طریقے سے معاشرے مثبت و منفی انداز سے، لعن اللہ امتن قتلت کا، اس قوم پر، اس قبیلے پر، اس آئیڈیالوجی رکھنے پر، جیسے کہ کل عرض کیا تھا قوم ایک خاص علاقے سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے، جس کو قرآن اور اہل بیت قوم کہہ رہے ہیں، یعنی نظریہ رکھنے والی، خواہ وہ کسی بھی زمانے کی ہو، کسی بھی رنگ و نژاد و نسل سے اس کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، وہ منفی یا مثبت انداز سے تو اس کو مد نظر رکھا جائے گا، لعنت کی گئی اس قوم پر جو ظلم کرے، ستم کرے، یا خاموش رہے، خاموش تماشائی بنی رہے، یا حتیٰ اس حد تک زیارت عاشورہ میں کہا کہ خدا اس قوم پہ لعنت کرے جنہوں نے زینوں کو آمادہ کیا، جنہوں نے لگام کو کسا امام کے خلاف جہاد کے لیے، اس حد تک یعنی کردار کو اور معاشروں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو کل کی جو گفتگو تھی ہماری کہ اگر جو تاریخ ہے، تاریخ ایک تسلسل زمان ہے کہ جب سے یہ ٹائم وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ تسلسل زمان جاری و ساری و قیامت تک، جب تک یہ دنیا ہے یہ کنٹینیوشن آف ٹائم یہ جاری و ساری رہے گا۔ اب میں فلسفی انداز اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کہ کل کی گفتگو کافی ثقیل ہو چکی تھی، علمی تھی، لہٰذا آج چاہتا ہوں کہ اتنی ثقیل نہ ہو۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ لیکن انسان اور معاشرے تاریخ پر اثر انداز ہیں، ٹائم کی اگر آپ اس کو تھوڑا سا آپریشن کریں، ٹائم ایک بے جان چیز ہے بظاہر، توجہ رکھیے گا، وہ ایک مسلسل بہتا ہوا بہاؤ ہے جو اپنے ابتدا سے شروع ہوا ہے اور جہاں تک اس نے جانا ہے وہ جائے گا۔ جو چیز اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے وہ انسان اور معاشرے ہیں، لہذا اب یہاں پر ماہرین عمرانیات میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصالت اور اوریجنلٹی کس کو حاصل ہے، تاریخ کو یا معاشرے کو؟ اور جیسے کہ کل عرض کیا تھا، تاکہ میں بار بار حوالہ دے رہا تھا کہ جو نئے سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا شدھ بدھ ہوتی رہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ ہم مسلسل ایک موضوع لے کے چل رہے ہیں، اب اس کو بریک کر کر صرف آج کے لیے کوئی الگ سے موضوع جو ہے ڈسکس کرنا یا زیر بحث لانا وہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لہذا اس کو تھوڑا تھوڑا حوالہ دیتا ہوا گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ زمان کا بہاؤ ہے، وقت کا بہاؤ ہے جو چل رہا ہے۔ انسان یونٹ ہے، اکائی ہے اپنے معاشرے کی، معاشرے انسانوں سے بنتے ہیں۔ یہ انسان اور یہ معاشرے اپنی آئیڈیالوجی یعنی نظریہ عقیدہ یا جسے ہم ایمان کہتے ہیں، دو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی فکر، تین فیصلے، چار اقدامات اور پانچ عمل، ان پانچ مراحل سے گزر کر انسان یا کوئی بھی معاشرہ تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہذا اگر آپ کربلا کے عوامل کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی پانچ عوامل نظر آئیں گے۔ کربلا میں دو قسم کے گروہ یا جہتیں نظر آتی ہیں، ایک خدائی رحمانی اور ایک شیطانی اور یزیدی۔ کیوں؟ تاکہ دونوں کی آئیڈیالوجی الگ ہے، دونوں کا مجمع نظر الگ ہے، دونوں کی سوچ اور جو طرز تفکر ہے وہ الگ ہے۔ جب آئیڈیالوجی الگ ہو جائے، جب نظریہ الگ ہو جائے تو خود بخود فکریں، فکروں کے بعد فیصلے، فیصلوں کے بعد اقدامات، اور اقدامات کے بعد انسان کے اعمال تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پس اس بنا پر عاشورہ در حقیقت میں نے عرض کیا تھا کہ ہر زمانے میں ایک خدائی نمائندہ رہا ہے جو اس دین کی گاڑی کو، دین حنیف کی گاڑی کو چلا رہا ہے۔ کبھی آدم، کبھی نوح، کبھی موسیٰ، کبھی عیسیٰ، کبھی ابراہیم، کبھی محمد عربی، اور کبھی در حقیقت مولا کائنات امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر دور و ہر زمانے میں حقیقت تاریخ جو اس انسانی اعمال کے نتیجے میں سامنے آئی، جو مؤثر ہوئی تحریک خداوند عالم پر، وہ تحریک جو خدا کے لیے چلائی گئی، وہ تحریک جو دین اسلام، دین حنیف کو پہنچانے کے لیے چلائی گئی، حضرت آدم کے زمانے میں، حضرت نوح کے زمانے میں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور بڑے بڑے انبیاء کے زمانے میں، ہر شخص، ہر معاشرہ مؤثر رہا، اثر انداز مثبت اور منفی انداز سے۔ تاریخ انبیاء آپ کے سامنے ہے، کون کس طرح عمل کرتا رہا، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، صرف عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر دور میں ایک نبی ہے، ایک امام ہے، ایک ہادی اور رہنما ہے جو اس تحریک کو آگے لے کے چل رہا ہے، جس کو کل میں نے ریل گاڑی سے تشبیہ دی تھی۔ ایک ریل گاڑی ہے جو ایک ٹریک پہ چل رہی ہے، اور مختلف ڈرائیورز ہیں جو اس گاڑی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل آپ کے اذان میں ہے۔ اب گفتگو یہ ہے کہ اصالت کس کو حاصل ہے، اصلیت کس کو حاصل ہے، بنیاد کیا ہے، تاریخ کو یا معاشروں کو؟ ماہرین عمرانیات یہاں پہ دو گروہ میں تقسیم ہے عزیزان گرامی۔ ایک کہتے ہیں نہیں، تاریخ حاصل ہے، تاریخ ہے، وقت ہے، تو سب کچھ ہے۔ لیکن ایک اکثریت ماہرین عمرانیات کے، سوشیولوجی کے ایکسپرٹس کی، وہ یہ ہے کہ نہیں، معاشروں کو حاصل ہے، معاشرے ہیں جو تاریخ کا رخ اور دھارا موڑا کرتے، انسان ہے جو شعور رکھتا ہے۔ اس بنا پر تکمیل عاشورہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عوامل کو مد نظر رکھیں جن کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا رونما ہو رہا ہے۔ اور کل میں نے ایک بحث کی تھی جس کو ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آج چاہتا ہوں کہ قدر اس کے بارے میں گفتگو کروں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، کربلا کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، پاکستان کی آزادی کی تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تاریخ کب لکھی گئی؟ مثلا آج سے 40 سال پہلے، 1947 میں وطن آزاد ہوا، 20 سال 30 سال کے بعد مثلا عرض کر رہا ہوں تاریخ لکھ لی گئی۔ کیا واقعاً تاریخ 1947 کے 30 سال بعد لکھی گئی ہے؟ سوال ہے۔ نہیں. تاریخ لکھنے والے کو اگر وہ پانچ مراتب و درجہ جو میں نے عرض کی جو مؤثر ہوتے ہیں انسان و معاشرے کے اگر وہ ذہن ہو تو جواب بہت آسان ہے. انسان کی آئیڈیالوجی اور عقیدہ اور ایمان, انسان کی فکر, فکر کے نتیجے میں فیصلے, فیصلے کے نتیجے میں اقدامات, اور اقدامات کے بعد عمل. یہ تاریخ کو لکھ رہے ہیں. فرق یہ ہے تاریخ 1947 میں اس سے پہلے لکھ دی گئی تھی, جماوری 30 سال 40 سال بعد ہوئی ہے, اس کو کمپائل بعد میں کیا گیا ہے, اس کی تدوین بعد میں ہوئی ہے. زیور طباعت سے مثلا 30 سال بعد اس کو آراستہ کیا گیا ہے. وَإِلَّا تاریخ تحریک پاکستان اسی زمانے میں لکھی گئی تھی کہ جب وہ تحریک چل رہی تھی. ہر شخص, ہر قبیلہ, ہر قوم, ہر فرد, ہر گروہ اپنے عمل سے مثبت یا منفی لکھ رہا تھا. ہم پاکستان کے حوالے سے اس کو مثبت دیکھتے ہیں, علماء دیوبند کے حوالے سے اس کو منفی دیکھتے ہیں کہ علماء دیوبند نے مخالفت کی تھی. مثلا قائد اعظم نے اس کی حمایت کی, گاندھی نے اس کی مخالفت کی مثلا. لیکن دو فکر ہیں, ایک مثبت حمایت میں, ایک منفی اس کی مخالفت میں, ایک موافقت میں, مخالفت میں. اسی طریقے سے اگر یہ مقدمہ حل ہو جائے تو آج جو ہم کر رہے ہیں, جس کو عمرانیت کے ماہر ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک کتاب لکھی ہے, بہت چھوٹا سا کتاب تھا, آج سے کوئی 30-35 سال قبل میں نے اس کو پڑھا تھا, اسٹڈی کیا تھا. تو اس میں کہتا ہے مستقبل کی تاریخ میں ایک نظر, کہ جس میں وہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب و ظہور کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. مستقبل کی تاریخ پر, مستقبل کی تاریخ پر توجہ رکھے گا, اس جملے میں بہت گہرائی موجود ہے. ہم مستقبل کو خود مرتب کر رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ جو خداوند عالم کہہ رہا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, مسخر کر دیا ہے. یعنی در حقیقت کیا ہے کہ تم ہو کہ جو اس کائنات میں یہ طاقت و قدرت رکھتے ہو کہ تسخیر کر سکو, کہ جس کو شاعر یہ کہتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ رضا لکھنے والا بتا تیری رضا, خدا پوچھے تو کیا چاہتا ہے. اور جس کو شاعر اس طریقے سے بھی کہتا ہے کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی اگر محمد سے وفا کی ہیں, اگر محمد کی تحریک کو سمجھ گئے, لبیک کہا دعوت محمد پر, تو یہ جہاں نہیں, لوح و قلم یعنی تقدیر کے کاتب تم ہوگے. خدا کی نگاہ میں انسان کو خدا تقدیر کا کاتب بنانا چاہ رہا ہے. اپنی تقدیر خود لکھو, اپنا فیصلہ خود کرو, مسخر کرو کائنات کو, اپنے مستقبل کو آج لکھو. ہم جو کر رہے ہیں آج وہی ہمارا مستقبل ہے. اس کو کمپائل بعد میں کیا جائے گا, اس کو لکھا بعد میں جائے گا عزیزانی گرامی. ویلا اگر ایسا نہیں ہے کہ ہماری اعمال جو ہم کر رہے ہیں اچھا یا برا, جو کچھ بھی آج ہم کر رہے ہیں من حیث القوم اور اپنے اپنے انفرادی کیپیسٹی میں, یہ سب مرتب ہو رہا ہے. ہمارے ذاتی میل و خواہش, ہمارے فیصلے, یہ ہمارے قومی اور اجتماعی معاملات پر, خواہ وہ تشیع کے حوالے سے ہوں یا پاکستانی قوم کے حوالے سے, مرتب ہو رہے ہیں اور مؤثر ہیں منفی یا مثبت انداز سے. کرب و بلا کا امتیاز یہ ہے کہ کرب و بلا میں جو حسینی قافلے میں لوگ تھے وہ آگاہ تھے, بصیرت تھے, باشعور تھے, انہیں علم تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی مستقبل کی تاریخ ہے. یزیدی فوج میں جو تھے ان کو علم نہیں تھا, جہل کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, دنیا پرستی میں غرق ہوئے ہوئے تھے, زر و جواہر کی جھنکار میں آواز توحید ان کو سنائی نہیں دے رہی تھی. ان کو علم, اگر علم ہوتا تو پھر وہ سمجھتے. ہاں کچھ لوگ تھے کہ جن کو یزیدی فوج میں رہتے ہوئے بھی در حقیقت اس آواز توحید پر لبیک کہنے کا شرف حاصل ہوا, حضرت حر علیہ السلام کو, کہ جو اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں امام حسین کی تحریک میں آ جاتے ہیں. توجہ رکھیے گا, تکمیل عاشورہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے اعمال کو مد نظر رکھو, اس لیے کہ یہ جو خدائی نمائندے آ رہے ہیں مسلسل حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک, حضرت خاتم سے لے کر یہی خاتم الوصی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف تھا, اس تمام انبیاء اور اوصیاء کی تحریک کی حقیقت اور جوہر وہ خدا ہے, وہ الہی تحریک ہے, وہ خدائی اور توحیدی تحریک ہے. لیکن کربلا کے بعد در حقیقت اس کو حسینی رنگ اور حسینی جہت عطا کی گئی, توجہ رکھیے گا. اور پھر جتنے بھی آئمہ ہیں انہوں نے اس حسینی تحریک کی بقا کے لیے, عزاداری کے لیے, اس غم کے لیے احادیث پیش کی, گفتگو کی. مثلا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے, امام سجاد علیہ السلام نے کس طرح حسینی تحریک کو باقی رکھا, وہ حسینہ کے ایک لفظ سے, توجہ رکھیے گا, ایک لفظ تھا وہ حسینہ, یعنی ہائے حسین. اس ہائے حسین میں جو کوڈ ہے اس کے اندر حقیقت پوشیدہ ہے. ایک فضیلت و عظمت حسین کہ جس کا منہ بولتا ثبوت قرآن اور سیرت سرکار رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ جو ہائے حسین کہہ رہے ہیں, یہ جو امام حسین کو ہائے کہنے پر, امام حسین کے نام پر جو تازیانے مارے جا رہے ہیں, زد و کوب کیا جا رہا ہے, مشکلات کا سامنا ہے, یہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس ہائے حسین کے پیچھے ایک فلسفی ہے, وہ حسین کے پیچھے ایک تحریک ہے, ایک عظمت ہے. وہ کیا ہے؟ فضیلت حسین, مناقب حسین, برتری حسین. دو دوسرا نقطہ جو اس میں پوشیدہ ہے وہ ہے مظلومیت حسین, نواس رسول کی مظلومیت. اور تیسرا نقطہ جو اس ہائے حسین کے لفظ موجود ہے وہ ہے شجاعت امام حسین علیہ السلام. یہ تین وہ حقیقتیں پوشیدہ تھیں کہ جس کو دبانے کے لیے, کیونکہ جب ہائے حسین کہتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ پوچھتے کہ حسین وہی حسین ہے جو نواس رسول, اور واقعات مقاتل متارک میں بھرے پڑے, لوگ متوجہ ہوئے, آگاہ ہوئے کہ اچھا یہ وہی حسین ہے. ایسا ایسا شعور بیدار ہونے لگا, انقلاب آنے لگا. لہذا امام حسین تک جو توحیدی تحریک پہنچی, اب اس کو باقاعدہ حسینی تحریک و کربلائی و عاشوری رنگ دیا گیا, باقی رکھا گیا. اس لیے کہ اب کربلا نے تمام انبیاء کی تحریک کی لاج رکھتے ہوئے, مقاصد انبیاء, اہداف انبیاء کو زندہ کرتے ہوئے وہ مارکا سر انجام دیا کہ جس کے بعد حق و باطل میں کوئی گنجائش نہیں رہی, جس کو میں نے کل اپنی مجلس کے اختتام پہ عرض کیا تھا. آج ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم اپنے مکتب اور تشیع کے اعلیٰ ترین تعلیمات کو مدلل انداز سے پیش کریں دنیا کے سامنے, لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنوں کی ناآخبت اندیشی, ہر جھوٹی سچی روایت کو ممبر سے پڑھ دینا, جس کے نتیجے میں آپ کا مکتب, آپ کی تعلیمات جگہ سائی کہ آماجگاہ بن جائیں اور لوگ اس پہ نشانہ بنانے لگیں. یہ چند لوگوں کی ناآخبت اندیشی ہوا. الا اگر دنیا کی تشیع کو دیکھا جائے ورلڈ وائڈ, تو دنیا کی تشیع اپنا کردار ادا کر رہی ہے. پاکستان کے ان معروض حالات میں ہم بہتر کردار ادا کر سکتے تھے, عمدن دانستہ تشیع کو ایک جہت دی جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہنے والا ایک شخص ہوگا, یہ جو میں کہہ رہا ہوں فرد, انسان, شخص, ایک انسان, ایک فرد, یہ تاریخ کو موڑ دیتا ہے. امام حسین نے پانی کے پیالے کے ایک وضو بیت کے لیے کہنے والی ایک زبان ہے, توجہ رکھیے گا. اور اسی طریقے سے دوسرے واقعات, دوسرے خطبہ جو بھی ہیں, بعض اوقات تاریخیں موڑ دی جاتی ہیں. آج ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم تشیع کی تعلیمات کو دنیا کی تشیع کے ساتھ ملا کر پاکستان کی تشیع کو در حقیقت اس صف میں لا کھڑا کرتے جہاں دنیا کی شیعت امام زمانہ کے استقبال کے لیے سامراجی نظام کے مد مقابل کھڑی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے شہادت دی, ایک کٹھن وقت گزارا ہے, ہم نے کامیاب رہے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر قوم, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا دوسری تیسری مجلس میں, کہ ایک قوم ایک امتحان میں کامیاب ہوتی ہے دوسری قوم میں ضروری نہیں کہ کامیاب ہو. موسیٰ کی قوم ظلم و ستم کے امتحان میں کامیاب ہوتی ہے، لیکن ولایت کے امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے، پیروی کے امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے۔ حضرت ہارون کی پیروی میں ولایت کو قبول نہیں کیا لوگوں نے، ہم نے ظلم و ستم کے ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن عقائد و نظریات کو بیان کرنے کے معاملے میں ہم نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے لوگوں کو، جو آئے جیسا آئے جہاں سے آئے بیان کر کے چلا جائے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، تکمیل عاشورہ یہی ہے، اور یہی سے در حقیقت حسین و منی و انا من حسین کی حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، مشقص ہے، واضح ہے، اصل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انا من الحسین معروف یہی انا من الحسین، لیکن حدیث کا الفاظ انا من حسین ہے، یعنی میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ میں کیسے آئے گا؟ سرکار یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ اب جو الہی تحریک ہیں یہ اس واقعے کربلا کے تناظر میں، اس ہائے حسین کے کوڈ کے ساتھ، اس سر کے ساتھ کہ جس میں برتری و مناقب و فضائل حسین، دو امام حسین کی مظلومیت اور تین امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شجاعت، اس کے ذریعے سے اب دین باقی رہے گا۔ لہذا آئمہ کی کوشش یہ تھی کہ اس عزاداری کو باقی رکھا جائے، اس بنا پر تکمیل عاشورہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے۔ میں نے بتایا کہ تمام انبیاء ایک دعوت کو لے کر ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو، وجتنبوا الطاغوت، اور خدا کے علاوہ جتنے نظام ہیں سب کا انکار کرو۔ کبھی ایک نبی آتا ہے، کبھی کوئی نبی آتا ہے، کوئی اور انداز سے، کسی اور پیرائے میں، کسی اور تناظر میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ یعنی ہر دور میں ایک فرد اور ایک امت چاہیے، کرب و بلا تا قیامت، یعنی تا ظہور امام زمانہ چاہ رہی ہے کہ ایک امام اور ایک امت کا رابطہ باقی رہے، امت کو امام چاہیے اور امام کو امت چاہیے، تنہ تنہا امت بغیر امام کے کچھ نہیں کر سکتی، واقعہ عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، امام ہو امت نہ ہو تو کیا ہوا ساتھ؟ توجہ رکھیے گا، 120,000 صحابہ کے مجمع میں رسول قبلوا رہے ہیں، تسلیم کروا رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، جی رسول اللہ آواز آ رہی ہے، من کن تو مولا ہو فہذا علی، مولا کی آواز، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت ساتھ ہیں، اگلے وقت میں ساتھ نہیں ہے، نہیں آئے، امت ساتھ نہ دے تو امام تنہا رہ جاتا ہے، امت ساتھ نہ دے تو علی مسجد میں قتل کر دیے جاتے ہیں، امت ساتھ نہ دے تو حسن صلح کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، امت ساتھ نہ دے، سب سے بڑا واقعہ کربلا کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو امت کی ضرورت ہے اور امت کو امام کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، بس یاد رکھیے گا، تکمیل عاشورہ میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، من حیث فرد انسان شخص، اور من حیث قوم، اور قوم کے لیے نظریہ چاہیے، آئیڈیالوجی چاہیے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور یہ تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس لیے کہ اگر میں اور آپ جس انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں عصری تقاضوں کے مطابق، اور جو بھی ہمارے زمانے کا رنگ ہے، مزاج ہے، چلن ہے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کہ ثقافت کیا ہے، کلچر کیا ہے، اور کلچر اور ثقافت میں اور معاشرے میں کیا چیز مشترک ہوتی ہے، کیسے کلچر جو ہیں اڈاپٹ کیے جاتے ہیں معاشرے، کیسے اس کو اخذ کر لیتے ہیں، اپنے بسوار کر لیتے ہیں، یہ الگ بحث ہے، میری گفتگو سے خارج ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں تا قیامت اس عزاداری کو باقی رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ عزاداری ہے جو انا من الحسین کی تشریح ہے۔ انا من الحسین یہاں سمجھ میں آئے گا، جب تک حسین کی تحریک ہے حسین ہے، امام حسین کی تحریک اور امام حسین میں کوئی فرق نہیں ہے، امام حسین وہی چاہ رہے ہیں جو اس تحریک کا تقاضا ہے، یعنی خدائی تحریک۔ خدائی تحریک کو بھی ایک امام اور ہادی اور رہنما چاہیے جو امام حسین علیہ السلام ہے، بس اس بنا پر اس تحریک کو باقی رکھنا ہمارا کام ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ شب ہوتی ہے آپ چراغ روشن کرتے ہیں. اندھیرا پھیلنا شروع ہوا آپ نے ایک چراغ روشن کیا, اندھیرا زیادہ ہوا آپ نے دوسرا چراغ روشن کیا, اندھیرا اور زیادہ ہوا آپ نے اس سے بڑا چراغ روشن کیا. یعنی تاریکی کا مقابلہ کرنے کے لیے, تاکہ راہ گم نہ ہو, آپ چراغ پہ چراغ جلاتے رہتے ہیں تاکہ اس اندھیری رات کا مقابلہ کیا جائے. اس عصر حاضر میں ان مجالس و عزاداری کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ انجام دیتے چلے جاؤ, ایک دیے سے دوسرا دیا جلاتے چلے جاؤ, تاکہ جو راہ ظہور امام زمانہ ہے وہ تمہارے سامنے گم نہ ہونے پائے. تو تکمیل عاشورہ یہ کہہ رہے کہ ہم سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں, کربوبلا میں جتنے بھی لوگ تھے سب سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت عباس علمدار جو کچھ بھی ہے, وفا کا بادشاہ کہا جاتا ہے حضرت عباس کو, شہنشاہ وفا. وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں ایک پیمانہ ہو, جیسے یہ ظرف رکھا ہے, اس کو جب پورا بھر دیا جائے, پانی چھلک جائے, اس کو کہیں گے یہ وفا ہو گیا ہے, یعنی پورا ہو گیا ہے. متوفی آپ کہتے ہیں, فلاں صاحب متوفی, متوفی یا مثلا انتقال ہو گئے, متوفا ہو گئے ہیں, کیا مطلب؟ یعنی ان کے حیات کا پیمانہ چھلک گیا, وہ اس دنیا سے گزر گئے. حضرت عباس کو وفا کا امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی جناب عباس کے اختیار میں تھا وہ سب اپنے امام کے قدموں میں لا کے ڈال دیا. جو کچھ بھی تھا سب, جوانی, حسن, شجاعت, دین, عقیدہ, ایمان, جو کچھ بھی تھا حضرت عباس علیہ السلام, کیونکہ جانتے ہیں یہ کربلا لکھی جا رہی ہے تاریخ, اور لکھنے والا میں ہوں. عزیزانی کی توجہ رکھے گا. اسی لیے حضرت عباس کا جو رجز ہے, اگر آپ ایک پورا ٹاپک ہے کہ جو رجز پڑھے گئے یہ کیا ہے, یہ اہل بیت آگے رجز پڑھتے تھے, یہ رجز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے, توجہ رکھے گا. کہ پتہ ہے کہ مرنا ہے سامنے, ننگی چلوا رہے ہیں, قتل کر دیے جاؤ گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, اور آ کے تم رجز پڑھ رہے ہو اور بتا رہے ہو میں کون ہوں, کیا ہوں, کیا کروں گا, وہ بالآخر تمہیں مرنا ہے. یہ رجز پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ رجز خوانی جسے کہا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ صرف اپنے شجرے کا اعلان نہیں ہے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں, فلاں قبیلے سے رکھتا ہوں, میرا قد اتنا ہے, میرا رنگ اتنا ہے, میرے پاس یہ دنیا کی دولت ہے, یہ مثلا میں اتنے سال کا ہوں, نہیں. رجز یہ ہے کہ اپنے عقیدے کا اظہار کرو, اعلان کرو دشمن کے سامنے. اور یہ جتنے بھی قتال ہوا مارکہ کربلا میں, اس کا ایک بڑا سبب کہ جس کی وجہ سے آج حسین یہ زندہ ہے, وہ شہدائے کربلا کے وہ رجز ہیں جو دشمن کے سامنے مار کے حق و باطل میں پڑے گئے ہیں. اپنے عقیدے کا اظہار, پتہ ہے کہ مر جانا ہے, لیکن رہتی دنیا تک یہ عقیدہ رہ جائے گا, یہ فیت رہ جائے گا, یہ ایمان رہ جائے گا کہ ہم تنہے اور نہتے ہاتھوں سے بھی لڑنے کے لیے تیار تھے. یہ چیز تمہیں در حقیقت منتقل کرنی ہے. یا وہ جانتے تھے, واللہ ان قطعتم یمینی, کہ اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا, انی احامی ابدا عن دینی, حضرت عباس کیا کہہ رہے, میں اپنے دین کا دفاع کروں گا. دین کون ہے؟ حسین ابن علی, میرا دین حسین ہے میں جس کا دفاع کرنے آیا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ فیتھ ہے, یہ عقیدہ ہے, یہ وہ آئیڈیالوجی جناب عباس پیش کر رہے ہیں. اور ہر شہید کا, حضرت قاسم علیہ السلام کا بھی رجز لکھا گیا ہے تاکہ تاریخ میں کیا وہ بات رہ جائے. توجہ رکھیے گا عزیزانی گرامی, کیونکہ علم تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ تاریخ میں ثبت ہو رہا ہے. امام حسین کا نو محرم کے لیے مہلت لینا شب عاشور کی, اور وقائع کربلا یہ جتنے بھی ہیں, امام آگاہ ہے, بصیرت ہے. اور پھر مرثیوں میں اور ہمارے کلام میں اور ہمارے نوحوں میں مثلا اس چیز کو مد نظر رکھا گیا, اور ہمارے شعرا نے, خدا ان کے درجات کو بلند کرے, انہوں نے مختلف انداز سے ان چیزوں کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس تکمیل میں بحیثیت قوم کیا کر سکتے ہیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج پھر دوہرا رہا ہوں, حضرت عباس کے لیے مردہ زندہ کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے ایسا کر دیا, فلاں نے ویسا کر دیا. ٹھیک ہے جناب, آپ کے بزرگ ہوں گے, انہوں نے کر دیا, کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے بزرگ, آپ کے چاہنے والے, آپ کے پیر مرید جو بھی تھے, انہوں نے اگر کر دیے, ویسے کسی کی جوتی نے کر دیا, کسی نے کچھ کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بیان کریں وہ آپ کے ہوں گے. لکم دینکم ولی دین, ہمارے لیے ہمارے اور آپ کے لیے آپ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اسی چیز کو غیر مدلل, غیر مستند طریقے سے آ کر اس طرح بیان کرنا کہ جگ ہسائی کا سبب بنے, یہ چیز ناقابل قبول ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اس میں تین گروہ ہیں جو مسلسل ہم پہ حملے کر رہے ہیں. ایک, اپنے افراد جو مثلا مختلف ذاکرین کے ٹوٹکے بنا کر اور شکلیں بنا کر اور کلپس بنا کے ڈال رہے ہیں, یہ بھی درست نہیں ہے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو معاند ہیں, مخالف عقیدے کے ہیں, ان کو بھی کھل کے موقع ملا. اور تیسرے وہ افراد ہیں کہ جو اصل لبرل ہیں, اصل دین سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, دین کو نشانہ بنانا ہے, خدا اور خدائیت کو نشانہ بنانا ہے. لہذا اس وقت ضروری ہے کہ ہم ان تین محاذوں پر کام کریں, اس لیے کہ تاریخ میں میرا اور آپ کا عمل لکھا جائے گا. خدا نے اگر مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے, مجھے گفتگو کا ہنر دیا ہے, تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. میری بات اگر عقل میں اترتی ہے, آپ کے پسند آتی ہے, تو اس کو دوسروں تک پہنچائیے, تاکہ یہ انتقال شعور کا جو مرحلہ ہے, انتقال فکر کا جو مرحلہ ہے, وہ ان مجالس کے ذریعے سے پورا ہو. اس لیے کہ اس وقت ہمیں جس چیز کا سامنا ہے اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, یہ بہت نازک ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ٹھیک ہے جناب, ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے, جو آئے جیسا آئے جہاں سے آئے بیان کرتے. نہیں, مثلا میں آپ کو عرض کروں کہ جو جناب عباس کے در کے غلام ہیں, ان کا ایک واقعہ عرض کروں اور آگے بڑھوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. نجف میں ایک طالب علم تھا, آیت اللہ شیخ انصاری کے زمانے میں, 300 سال پہلے کا واقعہ ہے, کم سے کم 300 سال. اس کو حاجت ہوتی ہے رقم کی, توسل کرتا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم میں, جاتا ہے کئی دن توسل کرتا ہے, مولا میری مشکل کشائی کیجیے, آپ باب الحوائج ہیں, حاجتیں پوری ہوتی ہے. کافی دن گزر کے نہیں ہوا, اس نے دیکھا ایک گاؤں کی رہنے والی ایک معمولی سی عورت وہ آتی ہے سادے کپڑوں میں, اور اپنی عامی یا بے تکلفانہ مثلا عربی زبان میں, مثلا یہ کہتے ہیں وہ دے دے کر دے, مثلا اس طرح کی جو لینگویج ہوتی ہے نا, وہ عربی زبان میں اس نے کہا. اور پھر دوبارہ آ کے کہتی ہے کہ کچھ گھنٹے یا کچھ دیر بعد, کہ مولا عباس آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری حاجت روائی کر دی. یہ طالب علم شکایت کے دفتر زباں پہ کھلنے لگتے ہیں, کہتا ہے کہ مولا عباس اتنے دن سے میں آ رہا ہوں اور آپ نے میری حاجت روائی کی. ایک عام سی معمولی سی عورت آئی, آپ نے اس کی حاجت روائی گھنٹوں میں کر دی. تھوڑا سا نالا ہو گیا, انسان ہے نا, کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اب میں جا رہا ہوں اور کہوں گا کہ آپ باب الحوائج نہیں ہیں. یہ کہتا ہوا چلا کہ اب میں کہوں گا عباس باب الحوائج نہیں ہے, یہ کہہ کے چلا. کہہ رہے ابھی حرم سے باہر نکلا تھا تو شیخ انصاری کا جو خاص خادم تھا, تو آواز دی, کہا کہ آغا صاحب نے تمہیں بلایا ہے. یہ بھی چلا کہ استاد نے بلایا ہے. اندر گیا, مصلے کے نیچے سے کچھ رقم نکال کے اس کے ہاتھ میں دی, کہا یہ لو. اس نے دیکھا تو بیڑھی اتنی ہی رقم تھی کہ جتنی اس کو ضرورت تھی. تو اس نے کہا یہ کیا, سٹ پٹایا تھوڑا سا, یہ کیا ہے؟ کہا کہ حاجت پوری ہو گئی, رقم مل گئی. جی ہاں. کہا کہ لیکن یاد رکھو عباس کی بارگاہ میں تمیز سے رہا کرو. کون ہے کہ جو اس کو حکم دے رہا ہے اس مجتہد کو؟ آیت اللہ حسن زادہ عاملی, مردہ بچے کو زندہ کیا ہے.
اچھا مردے کو زندہ کرنا جو حیات و ممات پر در حقیقت اذن خدا سے حکومت کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ ایک نصرانی تھا عیسائی، ان کی بچی شدید بیمار تھی، ایسے واقعات بہت سارے ہیں۔ صرف ایک واقعہ کہہ کے ویلا اگر میں فہرست بیان کروں کہ کس کس کو کس کس طریقے سے حضرت عباس نے شفا دی، زندگی دی، یہ بہت، تو میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقتیں موجود ہیں لیکن آپ مدلل انداز سے، مدلل واقعات کی روشنی میں بیان کرتا کہ جگ ہنسائی کا موقع نہ ملے۔ اس لیے عرض کروں کہ اس وقت پوری دنیا کی تشیع کہاں کھڑی ہے اور پاکستان کی تشیع کہاں کھڑی ہے۔ ابھی ہم اس بحث میں پڑے ہوئے کہ اگر علم سے پتی گر جائے تو یہ بے ادبی ہے یا نہیں، زلجنا کے نیچے سے نکلا جا سکتا ہے نہیں لیکن نہ جا سکتا، ابھی ہم اس بحث میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوالات ہوتے، ہر قسم کا سوال ہوتا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کے سوالات جواب ہیں اس کے، لیکن شعور کہاں پر ہے ہمارا؟ آیا ہم در حقیقت اس عالمی تشیع کے ساتھ کہ جو امام کا انتظار کر رہی ہے، جو امام کو ویلکم کہنے کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، دنیا کی تشیع آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کل میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا پاکستانی شیعہ کا کوئی کردار ہے امام زمانہ کے استقبال کے لیے؟ کیا ہم اسی حالت کے ساتھ امام کو ویلکم کہیں گے؟ کیا امام جو آ کے تکمیل عاشورہ کرے گا، پرچم لہرائے گا، پرچم عباس لہرائے گا، جو دین کی تکمیل ہوگی، ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق، وہ کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو غلبہ عطا کرے گا۔ حضرت عباس علمدار کے سائے میں در حقیقت دین کو غلبہ عطا کیا جائے گا، علم ہدایت کے سائے میں۔ آپ امام حسین کو پکارتے ہیں زیارت میں، سلام کرتے ہیں، خطاب ہو رہا ہے امام زمانہ کو، امام زمانہ کو پکار رہے ہیں، یاد کرے امام حسین کو، یہ اشتراک جو ہے امام حسین کا کربلا کی یاد کر امام زمانہ کا، اس میں کیا راز ہے؟ کیونکہ تکمیل عاشورہ امام زمانہ کیا تھا، لہذا اس تکمیل کے لیے قوم چاہیے، ایک امت چاہیے جس کا ایک نظریہ ہو جو در حقیقت ان کو بتا سکے، سمجھا سکے، اور اس کا نصاب عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں کہ ہمیں امام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے، ہم امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا امام کے مخالف کھڑے ہوں گے، نیوٹرل پالیسی کوئی نہیں ہے۔ ہم بیٹھ کے فیس بک بنائیں گے مولانا، ہم آپ کے مولا آپ کا واٹس اپ گروپ بنائیں گے، ہم آپ کو 50,000 سلام پیش کریں گے واٹس اپ پر، ایسی کوئی معذرت کے ساتھ ڈرامہ بازی امام زمانہ کے جی ظہور میں ہونے والی نہیں ہے۔ مولا اتنے لائک آپ کو پیش کریں گے، آپ گھر میں لائک پیش کرتے رہے نہیں، ایسا کوئی سین ہونے والا نہیں امام کے دور میں کہ آپ کہیں جناب ایسا ہو جائے گا، گروپ بنا لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یا امام کے ساتھ ہو یا امام کے مد مقابل ہو، یہ بیچ کی راہ کو لیا۔ لعن اللہ السامع امتن سمیت بذالک فرضیت، اس قوم پہ بھی لعنت ہے جو نیوٹرل رہی ہے، جس نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، خاموش تماشائی، یہ امام کے دور میں کوئی نہیں۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کروں، اعزاز کرم، یہ عیسائی، اس کی بچی شدید بیمار، شدید بیمار، 9 محرم کے دن، یہ ایران کا واقعہ ہے، 9 محرم کے دن وہاں پر حضرت عباس کے نام سے منسوب ہے، جیسے ہمارے یہاں 10 ایام محرم کے کسی نہ کسی شہید سے منسوب ہیں، وہاں پہ 9 محرم کے دن تاسوا کہلاتا ہے، حضرت عباس علمدار سے منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ باہر سے شوہر آیا، کہا کہ آج تاسوا ہے اور ابو الفضل عباس کا ماتم ہو رہا ہے، شیعہ جو ان کا ماتم کر رہے ہیں، آؤ ہم بھی ان کو پکارتے ہیں اور توسل کرتے ہیں۔ بہرحال اتنے قربت کی وجہ سے شیعوں کے کچھ باتیں اصطلاح ان کے کانوں میں بھی، اب توسل کیا ہوتا ہے ان کو تو نہیں پتہ، لیکن پتہ کہ توسل کرتے دعا مانگتے مثلا، تو انہوں نے کیا کیا، بچے کے گرد گھومنا شروع کیا، ابو الفضل ابو الفضل ابو الفضل ابو الفضل ماتم کرتے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ جا کے سو گئے۔ بچی جو کافی عرصے سے بیمار تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، اچانک تھوڑی دیر بعد اٹھ گئی، ماں باپ کو آواز دی، ماں باپ پریشان، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ کوئی بزرگ آئے تھے اور انہوں نے کہا بیٹا اٹھو اٹھو. کہا کہ نہیں اٹھ سکتی, چل نہیں سکتی. کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں اٹھو. بچی کھڑی ہوئی چلنے لگی. کہا بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا کہ وہی ہوں جس کو تمہارے والدین پکار رہے تھے. اپنوں کے بھی واقعات ہیں, میں صرف غیروں کے اس لیے سنا رہا ہوں, اور بعض اوقات میں اپنے عیسائی دوستوں کو اور پادریوں کو اور جو بشپس ہوتے ہیں ان کو سناتا ہوں, بہت خوش ہوتے ہیں, واقعا اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ جو کلپ آپ کو نظر آیا ہے کہ عیسائی آ رہے ہیں, اگر یہ مصنوعی نہ ہو, خدا کرے گا مصنوعی نہ ہو, اس کو ڈرامہ یا انداز سے فلمایا نہ گیا ہو, اگر یہ اوریجنلٹی اور اصلیت اور نورانیت کے ساتھ ہوا ہے بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس مصنوعیت ہے کہ وہ اپنے صلیبوں کے ساتھ آئیں تو ہماری قوم چومنے میں بہت ماہر معذرت کے ساتھ, کل کلا کو جو ہے وہ صلیبوں کو بھی چومنا شروع کر دے گی. یہ تشخص کو باقی رکھیں, اپنا توجہ رکھیں. امام حسین کے حرم میں بھی عیسائی آتے ہیں صلیبوں کے ساتھ, اپنے نشان کے ساتھ آتے ہیں. اگر یہ واقعہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اگر یہ اصل ہے بہت اچھا ہے, اور ہوا ہے ایسا آتے ہیں, لیکن اگر یہ مصنوعی ہے اور اس کے پیچھے کچھ عوامل کار فرما ہیں تو ہوشیاری کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے تشخص کو باقی رکھنا ہے, جو بھی آئے آئے ہم اسے ویلکم کہیں گے, اس لیے کہ ہمارا در نہیں حسین کا در ہے, اور حسین کا در ایسا در ہے کہ جو اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی نوازتا ہے. حسین سب کا امام ہے. ایک اور واقعہ ذہن میں آ رہا ہے تاکہ تکمیل ہو جائے, تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت وہ ہیں جو عطا کرنے والے. مل کے درود بھیجے محمد وال محمد. اس کے بعد چونکہ علم اٹھنا ہے, حضرت عباس سے مصائب کی استدعا کی گئی ہے. انڈیا میں ایک شخص تھا تاجر, جس کی ایک حاجت پوری ہوئی, عزاداری کے توسط سے اس نے نظر کی کہ ہر سال کچھ نہ کچھ پیسہ امام حسین کے نام پر دے گا. ہر سال اس کا ایک خطیر رقم امام حسین کے نام پہ تھا. اس کا جو پی اے تھا, منشی جو تھا لکھنے والا حساب کتاب, اس نے کہا کس کے نام پہ لکھوں؟ کہا حسین سیٹھ کے نام پہ. اگلے سال پھر کس کے نام پہ لکھوں؟ مثلا کئی لاکھ روپے حسین سیٹھ کے نام پر. ہوتے ہوتے کئی برس گزر, رقم بہت بڑھ گئی, مبلغ بہت بڑھ گیا. تو ایک دم اس کے پی اے نے کہا یہ حسین سیٹھ کون ہے, نہ آتا ہے نہ جاتا ہے, یہ کیسے, کس کو دے رہے ہو, کہاں دے رہے ہو, ہوا میں لکھ رہے ہو؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. ایک دن یہ اس کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں بہت تھکا ہوا ہوں, بالائی خانے میں جا رہا ہوں, مجھے جگانا نہیں, کچھ بھی ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے, یہ جا کے سو گئے. تھوڑی دیر میں دق الباب ہوا, دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا, کہا کون؟ آواز آئی حسین سیٹھ. اب یہ بڑا پریشان ہو, دیکھا ایک شخص ہے جو سفید جامے میں ملبوس ہے, ہاتھ میں ایک بریف کیس ہے. اس نے کہا آپ حسین سیٹھ ہیں؟ کہا کہ میں حسین سیٹھ ہوں. اور جا کے اپنے مالک کو دے دینا اور کہنا کہ حسین سیٹھ کسی کا حساب نہیں رکھتا. کہا کہ اچھا آپ ایک منٹ رکیں, اب یہ بھی حقہ بقا حسین سیٹھ کو آج تک نہیں دیکھا, 10-15 سال ہو گئے. یہ بھاگا کہ آپ رکیے میں بلا کے لاتا ہوں. مالک کو جگایا کہ حسین سیٹھ, یہ بھی بڑا پریشان حسین سیٹھ, یہ بھی بھاگ کے آیا. نیچے آگے دیکھا کوئی موجود نہیں تھا, صرف ایک بریف کیس رکھا تھا. اندر لے کر آیا, اسے کھولا تو اس بریف کیس میں اتنی ہی رقم موجود تھی کہ جتنی اس کے دفتر میں لکھی ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام عطا کرنے والے, حضرت عباس عطا کرنے والے, بس حضرت عباس. باب الحوائج کہا جاتا ہے حضرت عباس کو, جہاں سے اپنی حاجتیں پیش کی جاتی ہیں. کئی لوگوں نے یہ طریقہ عمل میں لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مولا عباس آپ ہمیں کربلا بلائیے, ہم آپ کے حرم میں زیارت عاشورہ پڑھیں گے امام حسین کے لیے آپ کی نیابت میں. کئی لوگ موفق ہوئے ہیں حضرت عباس علمدار کی اس طریقے سے زیارت کرنے میں کہ مولا آپ بلائیے, میں نظر کرتا ہوں, نظر کرنے کی وجہ سے وہ زیارت پڑھنا واجب ہو جاتا ہے, لہذا آپ مجھے بلائیے, میں آپ کی نیابت میں آپ کے سردار آقا مولا کی زیارت کروں گا. عباس علمدار کے پاس جو کچھ ہے وفا کا امام ہے وہ سب در حقیقت، کیونکہ عباس کو علم ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں لکھا جائے، تاریخ عاشورہ عباس نے لکھی ہے، لیکن ہاتھوں سے نہیں، کٹے ہوئے شانوں کے ذریعے سے عباس نے. یہ وہ عطا کرنے والا ہے جو بغیر شانوں کے عطا کرتا. عزیزان گرامی، جناب عباس کے مصائب بڑے عجیب ہیں. جناب عباس کی غربت کا اندازہ اس وقت ہوتا تھا کہ جب مولا عباس چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو تیار کرتے تھے. اون محمد کو تیار کرنا ہے، قاسم کو تیار کرنا ہے. جناب قاسم کے لیے خود لایا گیا، سر پہ پورا نہیں اترتا، دوسرا لایا گیا، تیسرا لایا گیا، کوئی زرہ نہیں آ رہی. نوحہ کنہ امام کی خدمت میں آئے. ایک جری کے لیے کتنا سخت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے چلے جائیں اور وہ موجود رہے. ایک وقت آیا کہ جناب عباس کہتے ہیں مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اچھا عباس کے لیے یہ تصور کرنا، تصور کر سکتے سینہ تنگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عباس دیکھے کہ صبح سے دوپہر ہو گئے، حسین در حقیقت شہدا کے لاشوں پہ جا رہے ہیں، اور صرف نہیں کبھی علی اکبر کا جنازہ اٹھا کے لائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عباس کا دل کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی قاسم کا لاشا، اور لاشا بھی ایسے کہ بعض اوقات ٹکڑوں کو جمع کر کے سینے سے لگا کے لا رہے ہیں حسین. ارے عباس جیسا جریے دیکھے تو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کہتا ہے مولا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے بھی اجازت دیجئے. اجرکم اللہ، یہ واحد شہید ہے جسے اذن جہاد نہیں دیا، جسے جس نے خدا حافظی نہیں کی، اس لیے کہ بہت سی امیدیں تھیں عباس سے. یہی وجہ ہے لاش عباس پہ جب مولا پہنچے تو یہی کہا، لاش عباس پہنچے اور کہا عباس عباس، کچھ آنکھیں تھیں خیام کی طرف رکیا، کچھ آنکھیں تھیں جو اب تک چین سے سوتی تھیں، مگر اب آنکھوں نہ ہوگی، اور خیام کی طرف رک کر کے جب مرثیہ پڑھ چکے، آدا کی طرف رک گیا عباس. ارے کچھ آنکھیں تھی جن کی نیند حرام تھی، ارے اب چین سے سوئیں گی. اجرکم اللہ، یہ واحد شہید ہے جو خدا حافظی کر کے نہیں گیا، اس لیے کہ خدا حافظی کر کے جاتا تو نہ جانے سکینہ کا، زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوتا. ادب کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دفعہ امام نے کہا عباس تم میری سپاہ کے علمدار ہو، سر کو جھکایا نظرا یمیناً و شمالا، مولا وہ سپاہ کہاں ہے؟ اینا اینا علی اکبر. ارے قاسم نہ رہے، اون محمد سے دھارے، اب علی اکبر شہید ہوئے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، ہم تمہیں پانی لانے کی اجازت دیتے ہیں. ادب عباس یہ ہے، اللہ اکبر، ادب عباس یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا رسول اللہ اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلایا کرتے تھے. علی اکبر شہید ہوئے، رسول اللہ نے کہا یہ بیٹا جام کوثر پیو. حضرت علی اکبر کہتے ہیں یہ نانا رسول اللہ آ گئے مجھے جام کوثر پلانے کے لیے. عباس کا ادب دیکھے، جس نے عباس کو باب الحوائج بنایا ہے. عزیزان گرامی، جب شہید ہو گیا میرا مولا، رسول اللہ نے جام کوثر دی، کہا عباس نوش جان کرو. ایک دفعہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا عباس نے، ارے ہاتھ کہاں ہوں گے، ارے شانے تو جدا ہو چکے تھے. سر جھکا کے کن عباس نے کہا، یہ عرفا نے نقل کیا ہے، کہا کہ آقا تھوڑی دیر رک جائیے. رسول اللہ نے کہا عباس کیا پیاسے نہیں ہو؟ کہا آقا پیاسا تو بہت ہوں، لیکن تھوڑی دیر کی التجا ہے، میرا آقا پیاسا ہے، میری سکینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، ایک ذاکری خواب میں جناب بی بی کونین آتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بیٹے کے آخری مصائب پڑھا کرو، آخری مصائب پڑھا کرو. وہ امام حسین کی رخصتی پڑھتا تھا. کہا کہ نہیں میرے شہزادے عباس کے، اس لیے کہ جو بھی زی سے زمین پہ گرتا تھا ہاتھوں کے سہارے گرتا تھا. ارے جب میرا جری بیٹا زی سے زمین پہ آیا، ارے شانے نہ تھے، ایک شقیہ نابکار آگے بڑھا. عباس اب تک تیرے ہاتھ تھے تو جوہر دکھاتا تھا، اب میرے جوہر دیکھ۔ ارے یہ کہہ کے گھر سے آئے ہی نہیں، فرق عباس پر اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، تیروں تبر کی بارش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا تھا یہ سقائے سکینہ ہے، کوئی کہتا تھا سپاہ علم سپاہ کا علمدار ہے، اور کوئی یہ کہہ کے تلوار چلاتا تھا یہ زینب کے پردے کا محافظ ہے۔ بس آخری روایت عرض کروں، ایک دفعہ علامہ بحر العلوم مزدوروں کے ساتھ اترے قبر حضرت عباس کی مرمت کے لیے، ایک مزدور نے کہا علامہ یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے شہداء کربلا میں عباس کا قد سب سے بلند تھا، پیر زمین پہ خط بناتے تھے جب ذوالجلالہ پہ سوار ہوتے تھے، یہ چھوٹی سی قبر کا چھوٹی سی خبر کا راز کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ علامہ بحر العلوم نے امامہ پھینک دیا، ہائے عباس کہہ کے رونے لگے۔ عزادارو ارے سن سکتے ہو تو سن لینا، کہا کہ جب میرا جری گر گیا زمین پر، ارے چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، قتل ہوئے ربا ربا، ارے ٹکڑے ٹکڑے۔ یہی وجہ ہے دفن شہداء کے موقع پر، ارے جب مولا پہنچا تھا سب سے زیادہ دیر لگی سید سجاد کو ودا کرنے میں، سب سے زیادہ دیر لگی ہے مولا عباس سے ودا کرنے میں۔ لوگ پریشان ہوئے کہ مولا پہ کوئی قیامت نہ گزر گئی ہو، دیکھا لاش عباس کو جمع کیا ہے، قبر میں سر رکھ کے رو رہے ہیں اور کہہ رہے اے میرے غیور چچا، ارے ماؤں بہنوں کو چادروں کے سائے میں لانا، آپ کا کام تھا، ارے سیدانیوں کو کوفہ و شام لے جانا۔ بس آخری روایت، ایک دفعہ جب عالم آ رہا تھا جناب سکینہ نے دیکھا عالم آ رہا ہے، بچوں کو جمع کرنا شروع کیا، عالم کی زیارت ہوگی نا، اس عالم کے سائے میں سکینہ کی آز باقی ہے، مشک آج تک لگی ہوتی ہے، بچوں کو جمع کیا، بچوں میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ بس عزتانی گرامی بچوں کے ولولے میں اضافہ ہو رہا ہے، جیسے جیسے علم نزدیک آتا تھا بچوں کے چہرے در حقیقت کھلکھلا اٹھتے تھے، مگر جب علم نزدیک پہنچا حسین تو نظر آئے عباس نظر نہیں آئے، بچی لپٹ گئی، کہا بابا میرا چچا کیا ہوا، پانی لانے بھیجا تھا، سکینہ کو گلے سے لگا لیا، زمین پہ بیٹھ گیا میرا مولا، کہا کہ بیٹا تیرا چچا ترائی میں شانے کٹا کے سو گیا۔ سکینہ نے کہا بابا چچا کو بلا دو اب تک قیامت پانی۔